الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج بدھ کا دن ہے بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات پر مشتمل مکتوبات شریف کا درس دیا جاتا ہے حضرت کے مکتوبات شریف علوم اور معارف کے خزانے ہیں ان سے جد کو جتنا میسر ہو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے آج مکتوب نمبر 60 کا درس شروع ہو رہا ہے اس سے ابتدا ہو رہی ہے یہ مکتوب بھی سعادت پناہ سید محمود رحمۃ اللہ علیہ کی طرف صادر فرمایا خطرات و وساوس کے پوری طرح دور کرنے اور اس کے ساتھ اس کے مناسب بیان میں حق سبحانہ تعالیٰ اپنے مقدس جناب کی دائمی گرفتاری سے مشرف فرمائے کیونکہ حقیقی نجات اسی گرفتاری میں ہے خطرات نفسانی اور وساوس کا دور ہونا حضرات خواجگان نقشبند قدس اللہ تعالیٰ اسرارم کے طریقے میں کامل طور پر حاصل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس بزرگ خاندان کے بعد مشائر نے خطرات کے دور کرنے کے لیے چلہ کھینچائے اور ان پورے 40 دنوں میں اپنے باطن کو خطرات و وساوس کے آنے سے باز رکھا ہے حضرت خواجہ حرار قدس اللہ تعالیٰ نے اس مقام میں فرمایا کہ خطرات و وساوس کے دفع کرنے سے وہ خطرات مراد ہے جو مطلوب کی طرف دائمی توجہ کے روکنے والے ہیں نہ کہ مطلق طور پر خطرات کا دفع کرنا اور اس سلسلہ علی کے مخلصین میں سے ایک درویش غالباً خود حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنی رب کی نعمت کو بیان کر کے مستاق اپنے حال اس طرح بیان کرتا ہے کہ خطرات دل سے اس حد تک دور ہو جاتے کہ اگر بالفرض اس صاحب دل کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر دے دی جائے تب بھی تمام عمر کوئی خطرہ ہرگز اس کے دل میں نہیں آئے گا بغیر اس بات کے کہ اس خطرے کو دور کرنے میں کسی قسم کا تکلف کرے کیونکہ جو حالت تکلف سے حاصل کی جاتی ہے وہ ایک وقت تک محدود ہوتی ہے دائمی نہیں بلکہ اگر وہ خطرات کے لانے میں کئی سال تک تکلف کرے تو بھی خطرات کا گزر نہیں ہو سکتا اس مقصد کے حصول کے لیے چلہ کا مقرر کرنا بناوٹ اور تکلف کی خبر دیتا ہے تکلف بناوٹ مرتبہ طریقت میں ہے اور حقیقت وہ ہے جو بناوٹ اور تکلف سے خالی ہو یاد کرو مرتبہ طریقت میں اور یادداشت مرتبہ حقیقت میں پس ثابت ہوا کہ عشر و اربعین کے ذریعے سے تکلف کے ساتھ خطرات کے روکنے میں جو ایک خاص وقت تک محدود ہے مطلوب کی طرف دائمی توجہ کا حاصل کرنا محال ہے کیونکہ تکلف مرتبہ طریقت میں ہے اور یہ کہ مرتبہ طریقت میں دوام ممکن نہیں بلکہ مرتبہ حقیقت میں ہے اور یہ بات کہ دوام حق مرتبہ حقیقت میں اس وجہ سے کہ تکلف کو اس مقام میں گنجائش نہیں ہے پس مرتبہ تکلف میں خطرات کا آنا بے شک دوام توجہ کا معنی ہے اور دائمی نگرانی جو اس سلسلہ عالیہ کے مبتدیوں کو حاصل ہوتی ہے وہ کچھ اور ہے اور دائمی توجہ جس کو ہم بیان کر رہے ہیں اسے مراد یادداشت ہے جو کہ کمال کا انتہائی درجہ ہے حضرت خواجہ عبدالحالق اجدوانی کو دوسر تعالیٰ نے فرمایا کہ یادداشت کے آگے پنداشت وہم گمانے نے اور کوئی مرتبہ نہیں اس میں آگے فرماتے ہیں اس قسم کے حالات ظاہر کرنے سے مقصود اس طریقہ عالیہ کے طالبوں کو رغبت دلانے اگرچہ اس سے منکروں کا انکار ہی زیادہ ہوگا یدل بھی کثرم و یہد بھی کثیرا بہت لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے ہر کس افسانہ بے خواند افسانہ است وہاں کی دیدش نقط خود مردانہ است آبی نیل است اب خطبی خون مود قوم موسا ران خون بود آب بود جس نے افسانہ کہا اس کے لیے افسانہ ہے جو اسے سمجھے حقیقت بس وہی فرزانہ ہے تبتیوں کے حق میں آب نیل اکثر خون ہوا قوم موسیٰ کے لیے وہ خون نہیں تھا آب تھا خطرات اس سے مراد کیا ہے اصل میں انسان کے دل میں جو چیزیں بغیر اس کے ارادے سے آتی ہیں وہ خطرات کہلاتی ہیں چونکہ شیطان بھی وساوس ڈالتا ہے اور نفس کی وجہ سے بھی کچھ چیزیں آتی ہیں، اس لیے دونوں قسم کی چیزیں پائی جاتی ہے، حدیث نفس بھی ہوتا ہے اور وساوس شیطانی بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ الہام ربانی بھی ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں، جو خطرات، جو وساوس اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے بعض صفات کے لیے حجاب بننے والی ہوتی ہیں، ان کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جو چیزیں انسان کی بس میں نہیں ہیں، یعنی خود بخود آتی ہیں، اس کا انسان ذمہ دار نہیں ہے، چاہے وہ کتنی خراب کیوں نہ ہو، کیونکہ اختیاری امور پر پکڑ ہے اور اختیاری امور پر نوازا جانا ہے، غیر اختیاری امور پر پکڑ بھی نہیں، غیر اختیاری امور پر نوازا جانا بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، آپ کے دل میں ایک اچھا خیال آیا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے، محمود ہے، لیکن چونکہ آپ خود نہیں لائے، اس سے آپ فائدہ اٹھا لیں تو آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو ٹھیک ہے، ایک اچھی چیز آ گئی، جیسے آپ کسی اچھے باغ میں چلے گئے، آپ کا کوئی عمل اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، لہذا آپ کو کوئی اجر اس کا نہیں ملا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو ایک مزہ تو آ گیا۔ دوسری طرف آپ کوئی مشکل جگہ پہ چلے گئے، راستے میں آ گیا سہارا، آ گیا بارش، آ گئی اولے پڑنے شروع ہو گئے، ڈاکو آ گئے، یہ غیر اختیاری چیزیں، اس وقت اگر آپ نے مقابلہ کیا اور ظاہر مطلب اپنے راستے پہ قائم رہے تو اس وقت یقیناً آپ کو فائدہ ہوا اس کی مخالفت سے، یعنی جو چیزیں مطلب یہ ہے کہ غلط ہو سکتی ہے، اس سے آپ نے آپ کو بچا دیا۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ایک تکلیف ہو گئی اور بس گزر گئی، اور اگر آپ نے اس کے مطابق عمل کر لیا، غلط کام کر دیا، تو پھر گناہ میں پھنس گئے۔ یعنی گویا کہ ہر دو میں، چاہے اچھے خیالات ہو چاہے برے خیالات، اس میں فیصلہ آپ کے عمل پر ہے کہ آپ اپنے اچھے خیالات سے کیا کام لیتے ہیں اور برے خیالات سے کیا کام لیتے ہیں، وہ آپ کے اس کے اوپر ہے، منحصر ہے، آپ کے عمل پر منحصر ہے۔ تو اپنے عمل کی نگہداشت کرنی ضروری ہے، اور یہی وہ مرتبہ یاداشت جس کا حضرت نے فرمایا کہ آپ نے اپنے مقصود کو یاد رکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ اس سے مجھے آگے پیچھے نہیں ہونا، جو سینٹرل پوائنٹ ہے رضوان من اللہ، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اسی کے لیے آپ نے سارے کام کرنے ہیں، یہ مرتبہ یاداشت۔ ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ اس سے اور اس کے لیے نگہداشت، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہیں آپ غلط تو نہیں ہو رہے راستے سے۔ مثال کے طور پر دیکھو، ٹریفک میں آپ بند سے ہوئے ہیں، کوئی اس طرف سے آ رہا، کوئی اس طرف سے آ رہا ہے، تو آپ کی ایک نگہداشت ہوتی ہے کہ میں نے اپنا راستہ کیسے بنانا ہے، اور وہ نگہداشت ٹارگٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ آپ کی ٹارگٹ کیا ہے، یعنی آپ اپنے ٹارگٹ سے دور جا رہے ہیں تو واپس کیسے آئیں گے، جو رکاوٹیں ہوں گی، جو مختلف حالات ہوں گی، اس کی آپ کی نگاہ ہوگی، اور آپ کا جو ٹارگٹ ہوگا اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کا ایکشن ہوگا۔ ہاں جی، تو یہ سارے آٹومیٹک ہوں گی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ عمر بھر بھی عمر روح میں ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ ساری چیزیں حقیقت کے مطابق ہے، آٹومیٹک ہے، اس کے اندر آپ کو تکلف نہیں کر رہے۔ ایک اناڑی ڈرائیور جو ہوتا ہے بڑا ٹینشن میں بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ہر چیز کے بارے میں جو ڈیسیشن ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کو دماغ اس کے جسم پہ گزرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ عمل میں آتا ہے، تو اس کا پورا جسم اس میں انوالو ہوتا ہے۔ اس کے نرس سارے انوالو ہوتے ہیں, لیکن وہ جو ہمارا ڈرائیور ہوتا ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ہاں جی, وہ بغیر ٹینشن کے سارے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. جو گیئر بدل رہے ہوتے ہیں, کیا اس کو ٹینشن ہوتی ہے؟ ہاں جی, گیئر خود بہت بدل رہے ہوتے ہیں, بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بدلے وہ خود بہت بدل رہے ہیں, خود بہت نہیں بدل رہے ہوتے, اس کا ایکشن ہوتا ہے, لیکن وہ اتنا بدلے آٹومیٹک ہوتا ہے کہ اس کے مطابق وہ شاید اس کے مقابلے میں اگر کوئی اور کرنا چاہے تو اس کے لیے اس کو سوچنا پڑے گا. وہ مطلب ذرا بات ہوتی ہے, ذرا جوڑ تھوڑی سی ڈفرینس آتی ہے, ورنہ جو نارمل سیکوینس ہے اس میں تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, خود بخود وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو بات ہے, مطلب یہ کہ جو نگہداشت ہے وہ بھی آٹومیٹک صورت میں ہو جاتی ہے اگر کسی کو یہ ساری چیزیں مطلب ظاہر مرتب حقیقت میں پہنچ جائیں. دیکھو, ڈرائیور جو صحیح ڈرائیور ہے وہ اس کے مرتب حقیقت میں پہنچ گیا ہے, اور جو سیکھ رہا ہے وہ مرتب طریقت میں ہے. تو مرتب طریقت میں تو تکلف ہے, مرتبہ طریقت میں تو تکلف ہے, اور مرتبہ حقیقت میں تکلف نہیں ہے. اس کے اندر عمل تو ہے لیکن تکلف نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جب صوفی مرتبہ طریقت میں ہوتا ہے اس میں تکلف ہوتا ہے, اس کو اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے لیے کافی اپنے اوپر گزارنا پڑتا ہے, تکلف کرنا پڑتا ہے. وہ جو نگہداشت ہے وہ اس کا تکلف والا ہوتا ہے, اس کا جو ایکشن ہوتا ہے وہ بھی تکلف والا ہوتا ہے. آج جبکہ جب حقیقت میں پہنچ جاتا ہے انسان, اس وقت اس کی نگہداشت بھی آٹومیٹک ہوتی ہے. آج اور اس کا جو ہے نا مطلب منزل پہ پہنچنا, یہ بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی حضرت نے فرمایا کہ جو مرتبہ یاداشت ہے وہ ماشاء اللہ ان کا جو ہے نا وہ جیسے حضرت خواجہ عبد الخالق اجدوانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ یاداشت کے آگے پنداشت یعنی وہم و گمان ہے. مرتبہ طریقت میں یاد کر سے مراد لسانی و قلبی ذکر ہے, یعنی حق تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کو دور کرنا ہے, تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کو دور کرنا ہے. جاننا چاہیے کہ جب تک سالک طریقت و تصنوں میں ہے اور اس کو حقیقت و مل کے حضور داخل نہیں ہے, وہ یاد کرد کے مقام پر ہے, یعنی وہ یاد کرے گا, یاد ہوگا نہیں, یاد کرے گا. بات سمجھ ماری؟ مطلب جو جب تک اس کو وہ حقیقت کے مقام پہ نہیں پہنچا تو وہ کیا ہوگا, یاد کرد یعنی خود ارادے سے یاد کرے گا, اور جب حضور دوام حاصل ہو جائے اور یاد کر کے تکلف سے چھٹکارا ایسا ملک حاصل ہو جائے کہ نفی کرنے سے بھی اس کی نفی نہ ہو سکے تو مقام یاداشت حاصل ہو جاتا ہے. جو میں نے بھی عرض کیا تھا نا تھوڑی دیر پہلے کہ یاداشت سے مراد یہ ہے کہ وہ بالکل بے تکلف انسان کے دل و دماغ کے اندر ایک ایسی فضا قائم ہو جاتی کہ اس کے علاوہ اس کو کوئی اور بات آتی نہیں ہے, اس کے علاوہ وہ بالکل اسی چیز کی طرف ہی ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ جل شانہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دے, اپنی تمام نفسانی خواہشات جو اس کی نگیٹو ہے وہ منفی ہو جائے, تو مجھے بتاؤ پھر یاداشت نہیں رہے گا تو کیا ہو رہے گا؟ پھر تو وہی ہوگا نا, کیونکہ جو چیزیں چینج کرنے والی پرٹربریشنز کے جو ٹولز ہیں وہ سارے کے سارے آف ہو گئے. تو اب اس کے بعد پھر یاد کر سے وہ مرتبہ یاداشت میں چلا آیا, تو جس کو ہم فانی کہتے ہیں وہ فانی جو ہوتا ہے مرتبہ یاداشت میں آ جاتا ہے, وہ واصل اس لیے کہلاتا ہے کہ وہ اس کو قلبی طور پر وصال حاصل ہو چکا ہوتا ہے, اس کے ساتھ سکون و قرار پکڑ لیتا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو ملک یاداشت بھی کہتے ہیں, اور یہی وہ چیز ہے مطلب یہ کہ یوں کہہ سکتے ہیں تمکین بھی کہتے ہیں, آج کہ اس کے ساتھ ایسے قرار پکڑ لیتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے قلب و دماغ میں نہیں آتا, یہ ملک یاداشت مطلب کہلاتا ہے. اچھا, یاداشت سے مراد ہر وقت ہر حالت میں بطریق فوق حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا ہے. بعض نے کہا کہ یاداشت حضور بھی غیبت کو کہتے ہیں, اور آل تحقیق بزرگ کے نزدیک حب ذاتی کے وسیلے سے شہود حق کا دل پر غلبہ ہونا حصول یاداشت کہلاتا ہے. یہ ساری باتیں آپ حضرات نے میرے خیال میں ابھی آ رہی ہیں, کیا اصطلاحات آ رہی ہیں, لیکن اصطلاحات کے بغیر جو بات ابھی میں نے عرض کی وہی بات ہے یا نہیں ہے؟ اصطلاحات کے بغیر جو بات میں نے عرض کی وہ کیا ہے؟ کہ رضوان من اللہ جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کا راضی ہونے کا جو تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو, تو اس کے لیے اللہ پاک ہر وقت دل میں ہوگا نا, تبھی اس کو راضی کرنے کی فکر ہوگی. تو یہی وہ ملک عداشت ہے, وہ یہی ملک عداشت ہے وہ, جو کہ مطلب یہ ہے کہ اس کو, اور یہ تب ہوگا جیسے میں نے عرض کیا کہ فنا فی اللہ ہو جائے, اس کے ساتھ بقا باللہ ہو جائے, مرتبہ شعور میں آ جائے. یہ سارے اصطلاحات ہیں, کیونکہ جب تک آپ کے نفسانی خواہشات مطلب جس کو کہتے آیا ہیں, ایسی صورت میں کیا ہو گیا, نفسانی خواہشات آپ کے ارادے کو بھی تبدیل کر سکتا ہے, آپ کے سوچ کو بھی بدل سکتا ہے, تمام کاموں کو متاثر کر سکتا ہے. لیکن جس وقت آپ نے اپنے آپ کو فانی کر لیا, ان کو تمام چیزوں کو اللہ کے راستے میں فنا کر دیا, تو پھر وہ آپ کو چینج نہیں کر سکتا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب بقا بھی حاصل ہو گیا, بقا باللہ حاصل ہو گیا. اسی کو وصال کہتے ہیں. جب یہ حاصل ہو گیا تو اس کے بعد وہ یاداشت حاصل ہو جاتا ہے جس کو کوئی چیز چینج نہیں کر سکتا. اور حضرت نے فرمایا کہ اگر عمر نوح بھی مل جائے, لیکن اس کی تفصیل چونکہ ہماری جو کتاب ہے جو حضرت کے مکتوب شریف میں, اس میں دیکھی جا سکتی ہے کہ فنا دو قسم کا ہوتا ہے, ایک فنا فی صفات ہے, ایک فنا فی ذات ہے. تو فنا فی ذات کے لیے تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں, فنا فی صفات والے خطرے میں ہوتے ہیں, کیونکہ جب وہ واپس آتے تو عین ممکن ہے کسی اور صفت میں اس کو نفسانی خواہش کوئی پنسا لے. ہاں جی, اس وجہ سے فنا فی ذات والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے ساری باتیں. اس وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ ایک فقیر, مطلب اپنے بارے میں کچھ عرض فرمایا, تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ. لیکن بہرحال چونکہ عملی باتیں ہم نے کرنی ہیں, تو جب تک یہ ملک عداش حاصل نہیں ہوتا تو بتکلف ان تمام چیزوں کا کرنا فرض عین ہے. پھر بتکلف کرنا فرض عین, پھر کرنا پڑے گا. مطلب دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کو ڈیسٹینیشن معلوم ہے تو آپ بے تکلف جائیں گے, ڈیسٹینیشن معلوم نہیں تو تکلف تو ہوگا, جگہ جگہ پوچھیں گے. ہاں جی, اور ہر وقت ٹینشن ہوگی, دو راستے آ گئے, ادھر جاؤں ادھر جاؤں, یہ مسائل تو پھر ہوں گے نا. تو وہ یہ والی بات ہے کہ جو مطلب تکلف کا مقام ہے طریقت کا, جب تک اس میں ہے تو اس میں پھر وہ اسی کے کام کرنے پڑیں گے. اس میں بہت بڑی خطا اس وقت ہو جاتی ہے جب انسان مرتبہ طریقت میں اور وہ مرتبہ حقیقت میں اپنے آپ کو سمجھ لے, تو نقصان ہوگا. پھر نقصان ہوگا, ظاہر مطلب یہ کہ اس چیز کو پایا نہیں ہے جس کو پایا وہ ازیوم کر لیتا ہے, تو بس پھر تو وہی ہوگا کہ ظاہر اگر کسی جگہ پر ڈیٹریکٹ ہو جائے گا اور پھر واپس شاید ہی آئے. اس وجہ سے اگر مرتبہ طریقت میں ہے تو پھر مرتبہ طریقت کے اصول ہی اپنانے پڑیں گے, یہ نہیں کہ مطلب مرتبہ حقیقت کے اصول آپ مرتبہ طریقت میں اپنائیں. بھائی میٹرک والے کو کہا گیا تھا کہ ایٹم ناقابل تقسیم ذرہ ہے, تو ان کے لیے وہی بات ٹھیک تھی, کیونکہ اگر وہ اس کو نکالا جاتا تو ان کو کوئی چیز سمجھ نہ آتی. لیکن پھر جب وہ ایم ایس سی میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ایٹم بی قابل تقسیم ہے, اور اس کے بھی مطلب بہت ہوتے ہیں مطلب پارٹس اور مختلف چیزیں, کیونکہ اس وقت پھر ان کا ذہن کھل جاتا ہے, ان کو تمام چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہے, تو ان کو پھر بتایا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے. تو جب تک انسان مرتبہ طریقت میں ہے اس وقت مرتبہ طریقت کے اصولوں کو اپلائی کرے گا, اس وقت وہ محفوظ ہے جو مرتبہ طریقت کے اصولوں کو استعمال کرے گا, اور جو مرتبہ حقیقت میں اپنے آپ کو سمجھے گا تو غیر محفوظ ہے. لیکن جب مرتبہ حقیقت میں پہنچ جائے اس وقت پھر مرتبہ طریقت کی طرف واپس نہ آئے, پھر وہی مرتبہ حقیقت والی بات کہ اس کو جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہی سمجھا جائے. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا جو رستہ ہے وہ کیا ہے, فنا فی اللہ کا ہے. فنا فی اللہ اگر ہو جائے سبحان اللہ, پھر کوئی مسئلہ نہیں. اگر فنا فی اللہ ہو جائے تو بقا باللہ اس کے ساتھ اٹیچ تھے, خود بقا باللہ کے ساتھ وصال اٹیچ تھے, وصال کے ساتھ ملک عداش اٹیچ, وہ ساری چیزیں پھر خود بہت اٹیچ تھے. ہاں جی, کسی ان میں سے جس چیز کو بھی حاصل کرے ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی. اس لیے بعض لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے کہ محبوبیت اونچا مقام ہے یا ابدیت اونچا مقام ہے یا فنا اونچا مقام ہے یا بقا اونچا مقام ہے, حضرت تانوی مسلم نے اس پہ پورا واضح فرمایا یہ ساری ایک ہی چیز ہے. وہ اصطلاحات میں جدائی آ گئی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز حاصل ہو تو باقی خود بخود حاصل ہوتی ہے. نے کہا فنا فی اللہ اگر ہو گیا تو بقا باللہ بھی اسی کو ہے, اور پھر اللہ کا محبوب بھی وہی بنے گا اور بندہ محض بھی وہی ہوگا، ابدیت بھی اس کو ہی حاصل ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں اٹیچڈ ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت نے جو فرمایا کہ یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس میں فرمایا کہ دل پر غلبہ ہونا حصول زیادہ، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ اور حق یہ ہے کہ وہ مقام جس میں تمام توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، فنا تام اور بقایا کامل کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ وللہ الحمد، اللہ کا شکر ہے، نتیجہ آخر میں وہی پہنچا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی تھی، الحمدللہ۔ مکتوب نمبر 61، یہ مکتوب بھی سیادت امام آپ سید محمود رحمۃ اللہ علیہ کی طرف صادر ہوا۔ شیخ کامل مکمل کی صحبت کی ترغیب اور ناقص شیخ کی صحبت سے بچنے اور اس کے مناسب بیان میں، حق سبحانہ وتعالی اپنے حبیب سید البشر علیہ وعلیٰ علی الصلاۃ و تسلیمات کے طفیل جو کہ کجی چشم سے پا کے اپنی طلب میں زیادتی مرحمت فرما کر ہر اس چیز سے بچائے جو مطلوب تک پہنچنے کے معنی ہے۔ آپ کا عنایت نامہ شرف صدور لایا چونکہ طلب و شوق کی خبر اور درد و تشنگی کا پتہ دینے والا تھا، نظر میں بہت ہی پسند آئے کیونکہ طلب مطلوب کے حاصل ہونے کی بشارت دیتی ہے اور درد مقصود تک پہنچنے کی مدد کرتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے، اگر نہ خواستے داد نہ دادے خواست، یعنی اگر اللہ تعالیٰ دینا نہ چاہتا تو طلب بتانا، فرماتے بس یہ طلب و درد اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہے، پس طلب دولت حاصل ہونے کی بہت بڑی نعمت جان کر ہر چیز سے بچنا چاہیے جو اس کے مخالف ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی فطور واقع جائے اور اس حالات میں کوئی ٹنڈک سستی اثر کر جائے۔ اس کی محافظت کا سب سے بڑا ذریعہ اس دولت کے حاصل ہونے کا شکر ادا کرنا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، وہ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا تھا حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، تو میں نے حضرت کو اپنے کچھ احوال سنائے خواب میں، بس نے فرمایا ماشاء اللہ یہ احساس ہے، اور جب احساس ہو جائے تو پھر وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ آپ کو احساس ہو گیا تو ماشاء اللہ پھر جو ہے یہ چیز حاصل ہو جائے۔ تو یہی بات حضرت فرما رہے ہیں کہ جو جس کو طلب مل گئی تو اس کو مطلوب بھی انشاءاللہ مل جائے گا، ہاں البتہ موانع جو اس کے ہیں ان سے بچنا ضرور ہوگا۔ ہاں جی، اس سے بچنا ضرور ہوگا کہ جو موانع ہیں جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہیں گے وہ، اس سے آپ کو بچنا ضرور پڑے گا، جس کی حضرت نے نشاندہی فرمائی کہ کہیں اس سے ٹنڈی نہ ہو جائے۔ اب ظاہری مثال کے طور پر چیز آپ نے گرم کی، گرم گرم کھانا آپ نے پکا لیا، بڑے مزیدار اور کھانے کے لیے بالکل قابل ہے، لیکن آپ نے تھوڑی تاخیر کی، تاخیر کی وجہ سے ٹھنڈا ہو گیا، بدمزہ ہو گیا تو ظاہر مطلب یہ کہ پھر وہ چیز نہیں رہی، اور اگر کچھ اور انتظار کر لے تو سڑ بھی سکتا ہے، پھر آپ کھا ہی نہیں سکیں گے۔ اب ظاہر جو کھانا عمدہ پکا ہے تو اس کو تو آپ اب غلط نہیں کہیں گے، اب بالکل وہ صحیح ہے، وہ تو آپ کو مطلب ظاہر حاصل تھا، لیکن چونکہ آپ نے قدر نہیں کی، سستی کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے آئے ہوئی چیز نکل گئی۔ ہاں جی، اسی طریقے سے بعض دفعہ ایک اچھا خیال آ جاتا ہے، ایک اچھا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کا خیال نہیں کیا تھوڑی دیر میں اور چیزیں آ کر اس کو دبا دیں گی، چلو گیا، ہاں جی، پھر اس کے بعد آپ کے لیے پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے حضرت نے فرمایا کہ طلب کا پیدا ہونا یہ مطلوب تک رسائی کی بشارت ہے، لیکن اگر آپ نے سستی نہ کی اور ہمت کرنے کا جو ہے نا وہ موقع کو حاصل کیا۔ اور دوسرا ذرا حضرت کو رسول جلوش کے جناب میں عاجز اظہاری کرنے، تاکہ حق تعالیٰ اس کی طلب و درد کے چہرے کو اپنے لازوال جمال کے کعبہ سے نہ ہٹائے۔ اگر التجا و تضرع کی حقیقت حاصل نہ ہو تو ظاہری تضرع و زیانت مندی کی صورت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ وہ علم تبکو فتباکو، یعنی اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی صورت بنا لو، اس معنی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بھی ایک وسیلہ ہے، لوگ کہتے ہیں نا وسیلہ کیا ہے، یہ بھی ایک وسیلہ ہے، رونے کی شکل بنانے کیا چیزیں وسیلہ ہے، کیونکہ حقیقت تو حاصل نہیں ہے، لیکن حقیقت جن کو حاصل ہے آپ نے ان کی شکل بنا دی ہے، تو آپ نے ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگا، خود آپ نہیں روئے لیکن جو رو رہے ہیں ان کی طرح آپ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے. اس کی وجہ یہ کہ رونا آنا غیر اختیاری ہے, لیکن رونے کی شکل بنانا اختیاری ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ اختیاری امور پر فیصلہ فرماتے ہیں, تو آپ نے جو اختیار کیا کہ خود نہیں کر سکتے تو جو کر سکتے تھے ان کی طرح آپ نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا, تو یہ بھی ایک اختیاری عمل ہے, اس کو بھی اللہ نے قبول فرمایا اور اس کے لحاظ سے آپ کا کام بن گیا. ہاں جی, طلب و درد کی محافظت کامل مکمل کرنے والے شیخ کے ملنے تک ہے. اس کے بعد اپنی تمام مرادیں اس بزرگ کے سپرد کر دی جائے. اس کی خدمت میں مردہ بدست غسال غسل دینے والے کی طرح ہونا چاہیے. فنا اول فنا فی الشیخ ہے, اور یہ فنا فی اللہ کا وسیلہ بن جاتا ہے. مطلب یہ کہ دیکھو, فنائیت کس کو کہتے ہیں؟ فنائیت پہلے اس کو سوچا جائے. فنائیت اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے جو جذبات, احساسات, خواہشات رستے سے ہٹانے والے ہیں ان کو دور کیا جائے, یہ فنائیت ہے, ان کو دور کیا جائے. اچھا, اب اللہ کو وراء الورا ذات ہے, وہ تو دائرہ مطلب یہ کہ براہ راست اس طرح اس میں احساس میں نہیں آتا. تو جو طریقہ ہے عملی کاموں کا, دیکھو طریقت کیا ہے, یہ عملی چیز ہے, یہ تھیوریٹیکل نہیں ہے. تو جو بھی طریقہ عملی کاموں کا ہے, ان عملی کاموں میں یہ ترتیب ہوتی ہے کہ آسان سے شروع کیا جاتا ہے اور مشکل کی طرف بڑھتے ہیں. پہلی سیڑھی پر پہلے قدم رکھا جاتا ہے, اس کے ذریعے سے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے, اس کے ذریعے سے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتے, اور سٹیپ بائی سٹیپ اس طرح اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. کوئی آدمی اگر یہ کر لے کہ نہیں, مجھے تو بیسویں سیڑھی پسند ہے, تو منزل کے قریب ہے, میں اس سیڑھی پہ قدم رکھتا ہوں, تو پھر رکھتا رہے یا پرندہ بن جائے. ہاں جی, یا پھر یہ کہ روتا رہے, کیا کر سکتے ہو, عملی ترتیب نہیں ہے نا. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے تھا جس کی عملی طور پر حاصل کرنا ممکن ہو. تو وہ کیا ہے, وہ کوئی ظاہر کی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیں, اور وہ شیخ. شیخ اس وقت جیسے ترتیب پوری بتائی گئی ہے ہماری کتاب میں حقیقت جذب و سلوک میں, کہ شیخ وہ ہوتا ہے جو برزخ ہوتا ہے, یعنی وہ اللہ سے لینے والا ہوتا ہے, لوگوں کو دینے والا ہوتا ہے, لوگوں کی باتوں کو اللہ تک پہنچانے والا ہوتا ہے. مطلب یہ برزخ ہوتا ہے اس کی کیفیت, روح اس کا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, نفس ان کا لوگوں کے ساتھ. اب یہ برزخ ہونے کی وجہ سے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب اس کام پر معمور ہے, نتیجتاً آپ اپنے نفس کو اس کے سامنے فنا کرتے ہیں کہ میں نے کم از کم ان کی بات میں نہیں بولنا, ٹھیک ہے باقیوں کے بارے میں بولوں گا لیکن ان کے بات میں نہیں بولوں گا, یہاں میرے سرنڈر ہے. یہ سرنڈر بہت قیمتی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک طرف سے اس کے لیے دروازہ کھل گیا. اب اگر اس نے صحیح شیخ کو چنا ہے اور واقعتاً وہ برزخ ہے, بین اللہ بین اب برزخ ہے, تو ایسی صورت میں اللہ جل شانہ جو کچھ اس کو دینا چاہے گا اس شیخ کے دل میں ڈالے گا. ہاں جی, جو بھی اس کی ضرورت ہوگی وہاں سے اللہ تعالیٰ ہوگا اس کو پورا فرمائے گا. بس اس کا صرف ایک ہی کام ہو کہ اس کے ساتھ رابطہ رکھے, اس کے ساتھ رابطہ نہ توڑے کسی وجہ سے بھی, اس کے ساتھ رابطہ نہ چھوڑے, رابطہ نہ توڑے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ کس وقت اس کے لیے کیا کرتا ہے. یہی اصل میں بنیاد ہوتی ہے. پہلے سٹارٹ میں مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام جذبات, احساسات, کیفیات, مثال کے طور پر اس کو ایک بہت اچھا خواب دے گا اور شیخ کے پاس ہے, شیخ نے کہا چپ رہو کچھ بھی نہیں, اپنا کام اس کو مان لے. ہاں بس یہی بات ہے. یہ نہ سوچے کہ وہ شیخ کو سمجھ نہیں آیا جب یہ بات آ گئی تو معاملہ گیا, کیونکہ شیخ کی نظر آپ کے عاقبت پر ہے, وہ آپ کی فوری چیز پر نہیں ہے. راستے کا کوئی سیڑھی حسین ہونا اس بات کا دلیل نہیں ہے کہ آپ کا ڈیسٹینیشن صحیح ہے. غلط ڈائریکشن میں بھی بڑے خوبصورت راستے آ سکتے ہیں. ہاں جی, تو اگر نتیجہ اس کا خراب ہونے والا ہے, شیخ آپ کو اس سے دور کرے گا. حضرت کے سامنے میں نے کچھ اپنے حوالے بتایا, حضرت نے فوراً دور کرو یہ راستے کے گل تماشے ہیں. وہ حضرت نے کچھ اس انداز سے فرمایا کہ میرے ذہن سے ہی ساری چیزیں ختم ہو گئی، مطلب وہ چیزیں گئیں، یہ کشفیات کی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، یہ راستے کے کل تماشے ہیں، ان کی پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان حضرات کی اس پر نظر ہوتی ہے۔ ہاں جی، حضرت تانوی عمر صاحب کو جو لوگ بہت خوابیں سناتے ہیں، پر میں نشبم نشب پرستم کی حدیث خواب گوئم، من ہم از آفتاب ہوں ضیا آفتاب گوئم، نہ میں رات ہوں نہ میں رات کے پیچھے چلنے والا ہوں، میں تو سورج دن کے ساتھ ہوں، اب میں دن کی باتیں کرتا ہوں، دن کی باتیں کرو، راتوں کی باتیں نہ کرو۔ بہت آسانی کے ساتھ ٹال لیتے، کیونکہ لوگ اس میں لٹکے رہتے ہیں، لوگ اس میں لٹکے رہتے ہیں اور جو ہے نا اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی عمل کی بات کرو۔ میں نے خواب میں مفتی محمود صاحب کو دیکھا، تسیم الحق صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے کہا میں نے خواب میں مفتی محمود صاحب کو دیکھا، اور میں نے جاگتے میں دیکھا ہے، تو بات تو صحیح تھی، حضرت نے ان کو جاگتے میں تو دیکھا تھا، میں نے جاگتے میں دیکھا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو بات ہوتی ہے مطلب خوابوں کی، اس میں انسان واقعی بن سکتا ہے۔ تو اگر کسی شے کا دل میں اس کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی اس خواب میں پنس رہا ہے، اور اس کو کوئی اچھا خواب اور اس کو اس سے ایک طرف کر لے، تو اس کے فائدے کی بات ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے کچھ روشنیاں محسوس ہو رہی ہیں، اور کچھ مطلب یہ ہے کہ آوازیں بھی آ رہی ہیں، تو ایسا ہے ایسا ہے۔ فرض نے فرمایا بات سنو، آج سے جتنا بھی ذکر میں نے دیا ہے نا اس کو چھوڑ دو فی الحال، جب تک میں نہ کہوں۔ فرض نماز پڑھو، کہاں نظر عمدہ کہا لیا کرو، تھوڑا سا سیر تقریبی کر لیا کرو۔ ہاں جی، تو یہ کرو۔ ان کو خیال آیا کہ حضرت کو میرے ساتھ حسد ہو گیا کہ دیکھو مجھے اتنی کیفیات مل رہی ہیں تو مجھے اس سے ہٹا رہے ہیں، تو اس نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، وہ چیزیں چلتی رہیں جو ذکر تھا، دوسری چیزیں تھی۔ ایک ہفتہ کے بعد پاگل ہو کے جنگل میں چلا گیا، ہاں جی، اپنے کپڑے پاڑ ڈالے اور بس جو ہے نا وہ جنگل میں چلا گیا۔ حضرت کو اطلاع ہو گیا، نے فرمایا اوف او، کاش اس کو کوئی سمجھاتا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے دماغ میں خشکی آ گئی ہے، اور اس خشکی کی وجہ سے اس کو یہ ساری چیزیں محسوس ہو رہی ہیں، تو میں نے اس وقت کہا کہ بھائی ذکر اذکار چھوڑ دو، کیونکہ ذکر اذکار سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ اس کو بزرگی چڑھ رہی تھی، تو ذکر اذکار چھوڑ دو، فرض نماز صرف پڑھ لو، اور یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ کچھ کھانا پینا اچھا کر لو تاکہ خشکی دور ہو جائے، دودھ وغیرہ پی لیا کرو، ہاں جی، اور یہ ہے کہ سیر تفریح بھی کر لو تاکہ جو ہے نا رخ بدل جائے، ذہن بدل جائے۔ لیکن افسوس اس نے عمل نہیں کیا تو یہ نتیجہ ہو گیا۔ اور مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک تبلیغی جماعت کا ایک بوڑھا آدمی آیا، کیونکہ حضرت تبلیغی جماعت کے امیر تھے، ایک بوڑھا آیا تو انہوں نے کہا حضرت مجھے اس چلا میں جو ملا نا، جنید کو شاید ملا ہوگا پوری عمر میں، ہاں جی، وہ حضرت نے فرمایا بات سنو، یہ تھوڑا سا دودھ پی لیا کرو، یہ اچھی چیز ہوتی ہے، رات کو سوتے وقت دودھ پی لیا کرو، ہاں جی، یہ اچھی چیز ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں دیکھا اس کے دماغ کو خشکی چڑھی ہوئی ہے، لہذا یہ بات اس طرح کر رہا ہے، تو اس طرح خشکی چڑھ جاتی ہے۔ کوئی اپنے آپ کو بزرگ مان لیتے، کوئی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا مان لیتے، کوئی کیا مان لیتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ خشکی کی علامات ہوتی ہیں۔ جب شیخ کامل ہوتا ہے وہ اس وقت ماشاء اللہ ذریعہ بنتا ہے، ان کو ان چیزوں سے نکال لیتا ہے۔ ہمارے بعض ساتھیوں کے ساتھ بھی اس قسم کے مسائل پیش آئے تھے، تو ان کے اوپر ساری چیزیں بند کر دی، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا الحمدللہ، ہاں جی، ورنہ وہ بھی لڑک جاتے۔ اور ایسے خوبصورت طریقے سے شیطان نے ان کو ڈیٹریکٹ کیا تھا کہ مجھے خود بڑی حیرت ہوئی تھی کہ کیا پلاننگ ہے اس ظالم کی، اور کس طریقے سے گریجولی آہستہ 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 کس طریقے پہ جو ہے نا وہ چڑھا دیتے، بدی کے پیچھے لگا دیتے، پھر پتہ چلتا ہے تو بہت دور جا چکے ہوتے، ہاں جی۔ تو یہ، اور اس میں شیطان نے ایک عمل کیا تھا کہ اس وقت جدید ٹیکنالوجی اور روحانیت کو مکس کر کے دکھایا تھا اس کو، جدید ٹیکنالوجی اور روحانیت دونوں کا بالکل ایک مکسڈ بیہیویئر ان کے سامنے رکھا تھا، تو جدید ٹیکنالوجی کو بھی وہ جانتے تھے، روحانیت کا بھی دعویٰ رکھتے تھے، لہذا بتی پہ چڑھ گئے تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کو میرے ساتھ اتنا وہ تھا، یعنی جس کو کہتے ہیں یعنی تعلق تھا، یہ سب کچھ مجھے بتاتے رہے اور میں نے اتنے احتیاط کیا کہ ان کو فوراً نہیں روکا. فوراً میں روکتا تو شاید وہی بدگمانی آ جاتی جو گنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے نا اس شخص نے کی تھی. اس وقت میں نے فوراً نہیں روکا، چلنے دیا. میں نے کہا دیکھ میرے ہاتھ میں کوئی مضبوط گرا آئے گا جس کا توڑ نہیں ہوگا. ان کے دماغ میں بھی توڑ نہیں ہوگا کہ بھائی یہ تو بالکل. تو بس پھر میں اس کا انتظار کرتا رہا. تو بس ایک پوائنٹ انہوں نے مجھے دے دیا، آخر میں جو دے دیا اس کے اوپر میں نے چڑھائی کر دی. میں نے کہا دیکھو یہ کیا ہے، قرآن یہ کہتے ہیں تم یہ کہتے ہو، قرآن ٹھیک ہے تم کہتے ہو. بس الحمدللہ سارے غبارے سے ہوا نکل گئی اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اس رسائی ہو گئی حقیقت تک. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو مطلب میرے یہ ہے کہ یہ جو بات ہوتی، اگر شیخ کامل کے ساتھ کوئی ہو، اللہ اس کے دل میں اس کے لیے صحیح صورتحال کو ڈال لیتے ہیں، ورنہ پھر اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کو بگاڑ دیتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ صاحب کا جو واقعہ ہے بہت مشہور واقعہ ہے. ان کے بیٹے سے مروی ہے کہ حضرت تشریف فرماتے اور اچانک ایک روشنی سی آئی، وہ روشنی سے آواز آئی، اے عبد القادر ہم نے تجھے بخش دیا، تیری عبادت کو قبول کر لیا، اب اس کے بعد بخشے بخشائے ہو، چاہے عبادت کرو نہ کرو یہ آپ کی اپنی مرضی کی بات ہے، اپنے شوق کے لیے کرتے تو کرو، ویسے اب ہمارے آپ سے کوئی تقاضا نہیں ہے. ہاں جی. تو شیخ نے اپنے بھلے کو تھوڑا سا مراقب ہوئے، اس کے بعد فوراً فرمایا اے خبیث میں تجھے جان گیا ہوں ابلیس ہے، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. تو وہ روشنی اندھیرے میں بدل گئی اور جیسے کوئی چیز بھاگ رہی ہو، بھاگتے بھاگتے کہا عبد القادر تو مجھ سے اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. تو حضرت نے فرمایا بھاگتے بھاگتے بھی وار کرتا ہے، ہاں جی میں اللہ کے فضل سے بچ گیا ہوں. ہاں جی. تو اس نے کہا کہ میں نے تو اس مقام پر، تیرے اس مقام پر جو تو تھا، اتنے سینکڑوں لوگوں کو گمراہ کیے ہوئے ہیں. ہم ظاہر ہو کون سا مقام ہوگا، کس طریقے سے مطلب ظاہر گمراہ کرتا ہے. تو یہ گمراہی والی باتیں چلتی ہیں. تو اپنے آپ کو مضبوط کونٹی سے باندھنا ہوتا ہے، ورنہ کوئی بھی طوفان کا جھٹکا کسی کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے، اور مضبوط کونٹی اس کے لیے شیخ ہوتا ہے. ہاں جی. اس وجہ سے ایک مضبوط شیخ، شیخ کامل، اس کے ساتھ اپنا رابطہ ضرور رکھنا چاہیے. زاروئی کہ چشم تست احول، معبودی تو پیر تست اول، ابھی جب تک ہے تیری آنکھ احول، ہے مرشد ہی تیرا. کیونکہ فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا دونوں طرف کی مناسبت پر موقوف ہے، اور ابتدا میں طالب طریقت کو اتنی نہایت ہی پستی و کمینگی کے باعث حق تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہوتی. اس لیے دونوں طرف یعنی خالق مخلوق کے درمیان تعلق والا ایک واسطہ برزخ کا ہونا ضروری ہے، اور وہ شیخ کامل و مکمل ہے. اور طلب میں فتور و سستی واقع ہونے کا سب سے بڑا قوی سبب شیخ ناقص کی طرف رجوع کرنا ہے، جس نے ابھی اپنا جذب و سلوک کا کام پورا نہیں کیا. یہی سے میں بات ایک عرض کرتا ہوں جو ابھی میں بانگ دوہل مجبوراً کہتا ہوں، کیونکہ حضرت کی بات ہم تو نہیں. اگر کسی نے کسی کو ظن محض پر، ظنی طور پر اجازت دی ہے اور بعد میں وہ گرفتار ہو گیا اپنے نفسانی خواہشات میں، تو آٹھ پوائنٹس جو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے نا مطلب یعنی اپنے راستے پہ صحیح چل رہا ہو، اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ مطلب اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ دنیا کی محبت آتی ہے، اللہ کی محبت آتی ہے. اس طریقے سے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کے پاس جاتے تو بن رہے ہیں یا بگڑ رہے ہیں، یہ سارے آؤٹ پٹ کی چیزیں. مطلب ایک تو ان پٹ ہے نا، یعنی عقیدہ صحیح ہو اور عمل صحیح ہو اور صحبت کا طریقہ، یہ سارے ان پٹس ہیں. اور اس کے بعد پھر چٹے پوائنٹ سے آؤٹ پٹ شروع ہو جاتے ہیں، آؤٹ پٹ شروع ہو جاتے ہیں کہ چٹے پوائنٹ اس کا جو ہے نا فیض عام ہو، جو بھی لوگوں اس واسطے سے ان کے پاس جائے تو ان کو فائدہ محسوس ہو رہا ہو، اور دوسرے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ مروت نہ کرتا ہو، اصلاح کرتا ہو. پھر آٹھویں بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا، اب یہ جو تین پوائنٹس ہیں یہ آؤٹ پٹ بیسڈ ہیں، رزلٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اگر کوئی اس قسم کی ضرورت ہو بغیر اس کے رد کے، چونکہ کسی نے ذہنی طور پر دلیل دی تو ہم کیوں رد کریں، بس ٹھیک ہے جی اپنے آپ کو بس بچائے کسی ایسے شے کے وجہ جس میں آٹھوں پوائنٹ سے ہی ہو، مطلب میں آ رہی نا. کیونکہ شیطان بعض دفعہ لوگوں کو اس پر ڈال لیتا ہے کہ ان کے رد میں لگا لیتا ہے اور خود اپنے آپ کام سے فارغ کر دیتا ہے، کہ مطلب ظاہر وہ رہ جاتے ہیں، کہ مطلب ان کی وجہ سے صحیح لوگوں سے بھی رہ جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ بنیادی جس کو کہتے ہیں وہ اعتدال والا طریقہ یہی ہے، ان کے اوپر بحث کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ایک خیر کی طرف لائے، اور وہ یہ کہ ایسے لوگوں کی طرف جن میں یہ آٹھوں پوائنٹس ان کو صحیح نظر آئے یہ بات کر لے، تو اس سے پھر یہ کہ انسان کم از کم خود بچ جائے گا، اور پھر جب خود بچ جائے گا اور کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں آ جائے گا تو ان شاء اللہ ان کی جو صلاحیت ہے وہ صحیح استعمال ہونی شروع ہو جائے گی، پھر خود ہی اس پہ اللہ تعالیٰ کو لے گا اور بہت سارے کام اللہ تعالیٰ ان سے لے لے گا، اس کی جو تڑپ اور کڑن ہے وہ بھی استعمال ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں، کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں نہیں جاتا، تو اس کی یہی تڑپ اور کڑن شیطان استعمال کر سکتا ہے اور صحیح لوگوں سے محرومی کا باعث بن سکتا ہے لوگوں کے لیے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی بات مکلے جس میں صلاحیت ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ ذرا اس کو اب کسی کی بات کی وجہ سے وہ رہ گیا اور وہ نہیں گیا تو استعمال ہو گیا نا شیطان کے استعمال ہو گیا۔ یہی وہ بات ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے مجبوراً ہم لوگ یہ کام احتیاطاً کر رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ ساری باتیں لا رہے ہیں کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھو ابھی بھی یہ ہے، تو جو باتیں کی ہیں ان کو ہم عوام تک بھی پہنچائے، خواص تک بھی، عوام تک عوام کے انداز میں اور خواص تک خواص کے انداز میں۔ یہ نہیں کہ جو خواص تک پہنچانی ہے وہ عوام تک پہنچا دے، عوام تک جو پہنچانی خواص نہیں، ہر ایک کے ساتھ اپنے اپنے طریقے سے بات کرنی ہے۔ جب وبا آ جائے تو دوائی ایمرجنسی طریقے سے کی جاتی ہے، مطلب وہ نارمل رسول پر وہ نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے پھر ہمیں مجبوراً یہ سارا کام کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اس میں سب سے بڑی بات اپنی حفاظت ہے، اپنی حفاظت ہے۔ تو ناقص شیخ کی طرف رجوع کرنا ہے، جس نے ابھی جذبہ و سلوک کا کام پورا نہیں کیا، شیخ پیری کے مسند پر بیٹھ گیا، اس کی صحبت طالب کے لیے ظاہر قاتل ہے۔ اصل میں گزشتہ اور جس کو کہتے ہیں ٹرانزیشن سے مسئلہ ہوتا ہے، ٹرانزیشن میں یہ ہے کہ گزشتہ لوگوں میں حیا کا مرتبہ تھا، وہ جس وقت ان کو اجازت مل جاتی تو حیا کی وجہ سے اگر ان کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی تو وہ چپ کے وہ حاصل کرنا شروع کر لیتے۔ میں آپ کو خود اپنا واقعہ سناتا ہوں، یعنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور میں برملا یہ بات کرتا ہوں، یہ کوئی مطلب میں اس کو چھپاتے بھی نہیں، کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لیے میں اس کا قابل نہیں تھا۔ مثلا میراث کا جو کام ہے، جو فلکیات کا کام ہے، ہاں، یا ابھی موجودہ تصوف کا جو کام ہے، دوست، یہ سب چیزیں جو اللہ پاک نے لی ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف پہنچا دیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو ظاہر مل اس کے لیے باقاعدہ ایک تدریسی نظام ہے، اس سے ہٹ کر ہی ساری چیزیں مطلب ہوئی ہیں، ہاں جی، ہٹ کے ہوئی ہیں، کیونکہ فلکیات کا بھی ایسے ہی ہوا ہے، میراث کا بھی ایسے ہوا ہے، باقی چیزوں کا بھی اس طرح ہوا ہے۔ وہ اصل میں بات یہ تھی کہ یہ فلکیات کے میرے ساتھ یہ ہوا کہ دیکھ قدرتی طور پہ حالات کیسے بنتے ہیں۔ نمازوں کے اوقات کے نقشے میں بہت عرصے سے اس کے بارے میں سوچتا تھا کہ نمازوں کے اوقات کے نقشے ہونے چاہیے، اس میں اگر نہ ہو تو یہ ہو، تو میں لوگوں کے نقشے پڑھ پڑھ کے اپنے ٹائم یاد کر رکھتا تھا اسٹوڈنٹ شپ کے دوران، اس وجہ سے ان کو یاد رکھتا تھا اور پہ عمل کرتا تھا، اور دوسروں کو بھی بتاتا تھا، اس وقت میرا کام یہ تھا۔ پھر بعد میں جب مجھے پتہ چلا کہ یہ کام بہت ضروری ہے تو کمپیوٹر پروگرامنگ کی طرف چلا گیا، پھر اس کے لوگوں تک رسائی ہو گئی، اس سے پھر صحیح نقشے بنانے لگا، نقشے پھر مشاہدات ہوئے، پھر اس سے یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ اچھا، نقشے بنانا فلکیات کا ایک جز ہے، کل تو نہیں ہے نا، مطلب ایک جز ہے بس، ٹھیک ہے جی، نقشہ آپ نے بنا لیا تو کون سا فلکیات کے ماہر بن گئے، ہاں جی۔ اس کے بعد پھر قبلہ والی باتیں آ گئی، تو قبلہ بھی ایک جز ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا، مطلب وہ جو روئے تلال کے جو مسائل اللہ تعالیٰ نے، اور میں کمال کی بات ہے کہ میں نے روئے تلال کے بارے میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن لوگوں نے مجھے کنوینس کر دیا کہ نہیں آپ نے یہ کام کرنا، اس میں یہ وجہ اور یہ وجہ، کام اللہ تعالیٰ۔ اب اس کے بعد میں ماہر فلکیات مشہور ہو گیا، لوگ کہنے لگے ماہر فلکیات فلاں، ماہر فلکیات۔ میں اپنے آپ میں شرمندہ ہوتا ہے کہ تو کہاں سے ماہر فلکیات بن بیٹا بھائی، صرف تین کام تو کر چکا ہے نا فلکیات، مطلب جو ہے نا وہ نمازوں کے اوقات کا حساب کر رہے ہو، قبلہ کا حساب کر رہے ہو، اور یہ روئے تلال کے بارے میں تھوڑی معلومات آپ نے حاصل کی، تو ماہر فلکیات تو نہیں بنا نا، تو ماہر فلکیات تو نہیں ہے۔ تو پھر یوں کیا کہ میں نے چپ کے سیڈیز کے ذریعے سے اور نیٹ کے ذریعے سے اور پتہ نہیں کس کے ذریعے سے وہ تمام معلومات حاصل کرنے کی کوشش، اور اللہ کا شکر الحمدللہ کہ پھر اللہ پاک نے اکام بھی لے لیا, فلکیات کی کتاب بھی آ گئی ہو, اور یہ مطلب یہ ہے کہ اب فلکیات کے لیے ایک ریفرنس بک بن گیا. تو اب یہ جو میں عرض کرتا ہوں یہ سب چیزیں من جانب اللہ ہو گیا, لیکن وہ میں نے آپ کو ایک پروسیس دکھانی تھی کہ دیکھو مجھے جب لوگوں نے ماہر فلکیات کہنا شروع کر لیا تو میرے اندر یہ نہیں ہوا کہ میں واقعی ماہر فلکیات ہوں, بلکہ سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں اس کو سیکھوں واقعی. اگر مجھے کوئی ماہر فلکیات کہتا ہے تو کم از کم مجھے فلکیات تو آتی ہو نا, اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اس کو جواب تو دے سکوں. تو چیزیں تو آج کل موجود ہیں بہت ساری, ہو تو جاتی ہے, حاصل تو ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے میراث کا بھی بات ہے. میراث میں حساب کر رہا تھا تو میرے بھائی نے کمنٹ کیا کہ یہ صرف فن ہے, وہ علم نہیں ہے. افضال صاحب نے وہ کیا نا, یہ فن جو آپ کر رہے ہیں یہ فن ہے, یہ علم نہیں ہے. علم اس کے پیچھے ہے جو قرآن سنت سے اس کا استنباط ہے. اللہ کا شکر ہے پھر اس پہ لگ گیا الحمدللہ. اس کے ذریعے سے بھی پوری کتاب اللہ تعالیٰ نے دے دی, فہم المیراث مدلل, جو آج کل علماء ماشاءاللہ اس کو پسند کرتے ہیں, مطلب فہم المیراث مدلل کتاب ہے, باقاعدہ مدارس میں اس کے کیے. مقصد یہ کہ دیکھو بجائے اس کے کہ تم ان کے ساتھ لڑو, اپنی کمی دور کرو. اگر کوئی آپ پر اعتراض کرتا ہے تو اعتراض کرنے کی کہ ہم نتیجے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اعتراض کرنے والوں سے لڑیں, نہیں میں تو ایسا ہوں, میں تو ایسا ہوں, میں تو نہیں, مجھ میں اگر کمی تو اپنی کمی دور کر لوں. تو پہلے وقتوں میں ہی ہوتا تھا, حیا کا جذبہ ہوتا تھا. لہذا اگر کوئی کسی کو اجازت دے دیتا تو اس کے اندر پھر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا کہ میں اس کو سیکھوں بھی, تو پھر اس کو اچھی طرح سیکھ لیتے. یہ چیز ہوتی تھی سجادہ نشینوں کے ساتھ بھی چیزیں ہوتی رہی. اس سجادہ نشین کو اجازت دے دی, حیا کا جذبہ تھا, انہوں نے ماشاء اللہ کچھ کر لیا, کچھ کام مجھے نا وہ بڑھ گیا اور کام ہو گیا, شروع ہو گیا. مقصد میرے یہ ہے اب, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیز نہیں رہی. اب جس کو اجازت دے دی گئی تو بس اس نے اس کو اپنا وہ سمجھ لیا کہ بس میں تو اب, اور اس کی وجہ سے پھر اپنے ساری چیزوں کو حق پر سمجھتا رہا, اپنی اصلاح کی کوشش بند ہو گئی. نتیجتاً بظاہر جو فائدہ تھا وہ فائدہ نقصان میں چلا گیا. اب اس چیز کو کلم کلہ بیان کرنا آسان تو نہیں ہے, لیکن نہ بیان کرنے بھی مسئلہ ہے, کیونکہ انسٹیٹیوٹ کو ختم نہیں ہونا چاہیے, انسٹیٹیوٹ کی بیماری کو ختم ہونا چاہیے. اگر انسٹیٹیوٹ میں کچھ مسئلہ آ گیا ہے تو اس انسٹیٹیوٹ کی بیماری کو ختم کر لو, یہ نہیں کہ انسٹیٹیوٹ کو ختم کر لو, ورنہ آپ کہاں سے لائیں گے پھر دوسرے نظام, آپ کے پاس کیا ہے؟ ہاں مل ایمان, مل اسلام, مل احسان. مل ایمان کا آپ کے پاس علم کلام کے ماہرین ہیں, مل اسلام کے آپ پاس کے فقہا اور علماء ہیں, مل احسان کا جو مطلب وہ ہے ذریعہ اس کو آپ ختم کر لیں گے, پھر کہاں سے لوگے یہ چیز؟ حکم تو ہے, حکم تو ہے. تو یہ والی بات ہے کہ انسٹیٹیوٹ کو ختم نہیں کرنا چاہیے, انسٹیٹیوٹ کی بیماری کو ختم کرنا چاہیے. جو چیز تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کیا تھا, انسٹیٹیوٹ کی بیماری ختم کی اپنے دور میں. انسٹیٹیوٹ بیمار ہو گیا تھا نا, وحد الوجود وحد الشہود کے اندر جو مسائل پیدا ہو گئے تھے, بہت سارے مسائل تھے. حضرت نے ماشاءاللہ بڑی حکمت و بصیرت کے ساتھ مسلسل کام کر کے الحمدللہ ایک بہت بڑا ترجیح کارنامہ سر انجام دیا, اور الحمدللہ حالات برائی سے اچھائی کی طرف آ گئے. اب جو ہم حضرت کی کتابوں سے لے رہے ہیں تو یہ بھی وہی چیز ہے نا, حضرت کا تجدیدی کارنامہ ہے. چونکہ یہ چیزیں سامنے اتنی نہیں آئی تھی, اب آ گئی تو ضرورت کے مطابق آ گئی. پہلے شاید اس کی ضرورت اتنی نہیں تھی, اب ضرورت زیادہ ہے, لہٰذا اللہ پاک نے اس دروازے کو کھول لیا اور اب جو ہے نا مطلب یہ سامنے آ گئی ہے. لہٰذا ہم بھی لوگوں کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے سب لوگوں پہ بدگمانی کرو, لیکن جہاں جہاں آپ کا قلب مطمئن نہیں ہو رہا ہے تو ان کو یہاں کمپیئر کر لو. کوئی چیز ایسی تو نہیں ہو جو مجھے صاحب نے بتائی ہے اور اس پہ عمل نہیں ہوا, تو اگر ایسا عمل نہیں ہو تو بس ٹھیک ہے, پھر جگہ کو چھوڑ دو. مطلب آپ جو ہے نا مطلب یہ کہ بجائے اس کے اپنے آپ کو کنفیوز کر لو, انسٹیٹیوٹ کو تباہ کر دو, اس کا انکار کر دو, بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے یکسو ہو کر جو صحیح جگہ ہے جہاں پر ان تمام چیزوں پہ عمل ہو رہا ہے وہاں چلے جاؤ. اور یہ تو شدہ بات ہے کہ قیامت تک حق قائم رہے گا, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. قیامت تک حق قائم رہے گا ہر شعبے میں. لہٰذا آل حق اب بھی موجود ہیں, ہم اس پہ قسم کھا سکتے ہیں, آل حق اب بھی موجود ہیں. ہاں آل حق کو تلاش کرنے کی کوشش کو ذرا تھوڑا سا سٹریم لائن کر دو, آل حق کو تلاش کرنے کی کوشش کو ذرا امپروو کر لو, اس کو ذرا مطلب یہ ہے کہ ذرا زیادہ کریٹیکل چیزیں اس میں ڈال دو تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو, ڈیٹریک آپ نہ ہو. ہاں جی, اور غلط لوگوں تک آپ نہ چلے جائیں, اس کے لیے جو نا آپ کر لو. ورنہ صحیح بات میں عرض کرتا ہوں, جہاں جہاں مسائل ہوئے میں نام نہیں لیتا, جہاں جہاں مسائل ہوئے وہاں پر مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کے مطابق پورا عمل نہیں ہو سکا, چاہے اچھے گمان کے ساتھ کیوں نہ ہو. ان کے اوپر ہم بدزنی نہیں کریں گے جن نے کیا, انہوں نے ایک اچھے گمان کے ساتھ کیا, لیکن ہمیں اپنی حفاظت عزیز ہے. اگر کوئی انسپیکٹر اچھے گمان پر کسی کو لائسنس دے دے اور وہ لائسنس کا قابل نہ ہو اور اسے آگے ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو صحیح بات یہ ہے کہ کرنا تو نہیں چاہیے تھا اس کو اس طرح, لیکن شاید اس کے ذہن میں جو تھا وہ اس کے مطابق وہ کافی تھا, کیونکہ پورے ٹیسٹ تو کوئی بھی نہیں لے سکتا. آج تو وہ یہ والی بات ہے کہ وہ, لیکن بہرحال اگر ایسا ہے تو کم از کم اپنے آپ کو اس سے بچا تو لو. تو یہ ضروری باتیں ہیں, ہم لوگوں کو ان چیز میں آنا چاہیے. اچھا, فرمایا کہ جس سے ابھی جذبہ اور شیخ پیر کی مسند پہ بیٹھ گیا, اس کی صحبت طالب کے لیے زہر قاتل ہے, اس کی طرف رجوع کرنا مہلک مرض ہے. اس قسم کے شیخ کی صحبت طالب کی بلند استدلال کو پستی ملے آتی ہے اور بلندی سے پستی کی غار میں گرا دیتی ہے. مثلا جو مریض ناقص طبیب سے علاج کرائے وہ اپنی بیماری کے زیادہ کرنے میں کوشش کرتا ہے اور اپنے مرض کے زائل کرنے کی قابلیت کو ضائع کر دیتا ہے, اگرچہ ابتدا میں وہ دوائی مرض میں کچھ تخفیف کر دے, لیکن حقیقت میں وہ عین مضر ہے. یہ مریض اگر بالفرض کسی حاذق تجربہ کار طبیب کے پا جائے تو طبیب پہلے تو اس دوا کی تاثیر کو زائل کرنے کی فکر کرے گا اور مسئلات کے ساتھ اس کا علاج کرے گا, اس تاثیر کے زائل ہو جانے کے بعد اصل مرض کی طرف توجہ کرے گا. ان بزرگواروں کو دوسرا طریقہ کا مدار مدار پیر کے صحبت پر ہے, اور صرف کہنے سننے سے کوئی کام نہیں بنتا, بلکہ طلب میں سستی پیدا ہو جاتی ہے. امید ہے کہ کچھ دنوں بعد دہلی و آگرہ کی طرف ہمارا سفر واقع ہو جائے. اگر آپ وہاں تنہا تشریف لائے اور آمنے سامنے کچھ حاصل کر کے جلدی واپس چلے تو اس کی گنجائش ہے, اس سے زیادہ رکھنا آپ کو تکلیف دینا ہے. باقی سوالوں کا جواب ہے کہ جناب بزرگی کے پناہ والے اور معارف کے جاننے والے میاں شیخ تاج اس صبح علاقہ میں غنیمت ہے اور بزرگ ہے, لیکن آپ کی استعداد کو ان کے طریقے سے بہت کم مناسب ہے, اور مناسبت کے تعلق کے بغیر مطلوب کا حاصل ہونا دشوار ہے. ورنہ آپ کا اختیار ہے, اگر کبھی بھی آپ نے کچھ حالات تعریف فرماتے ہیں کہ اس طرف سے بھی کچھ لکھا جاتا ہے تو بہت ہی مناسب ہے, کیونکہ اخلاص کا سلسلہ اس طرح پر ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے. حضرت نے راستہ بھی دے دیا, بات بھی سمجھا دی. آئی تو مقصد یہ ہے کہ شیخ کی تلاش ضروری ہے, شیخ کے بغیر آدمی نہیں چل سکتا. آئی اور مناسبت دیکھ لے, مطلب یہ ہے کہ جو جن کے ساتھ مناسبت ہو اس سے سستی میں دیر نہ کرے. میرے ساتھ خود ہی واقعہ ہو چکا ہے, چونکہ میں نے بھی جو بیعت کی تھی کافی لیٹ کی تھی, یعنی اشارے مجھے ملتے رہے, اس کے باوجود بھی سستی کرتا رہا. پھر بعد میں جیسے کسی کے پیچھے ڈنڈا اٹھایا جاتا ہے کہ تم ٹھیک ہوتے ہو یا نہیں ہوتے, تو اس کے بعد پھر میں گیا ہوں. یہ باتیں میرے ساتھ بھی گزری ہیں, مطلب ایسا ہوتا ہے. لیکن انسان کو صحیح بات ہے کہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے, دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے, خود اپنے اوپر تجربے نہیں کرنا چاہیے. اب چونکہ میرا تجربہ موجود ہے کہ میں خود باوجود ہے کہ میں حضرت مولانا صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اٹھتا بیٹھتا تھا, سارا کچھ ان کی مرضی کے مطابق کرتا تھا, ان کے ساتھ رابطہ ہوتا تھا, لیکن باقاعدہ بیعت میں نے کافی عرصے کے بعد کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. مطلب جب کبھی صحیح شخص مل جائے تو اس سے پھر استفادہ کرنا چاہیے, اتنا جلدی بھی نہیں مچانا چاہیے کہ اصول کو ہی نہ دیکھے, طریقے کو ہی نہ دیکھے, معیار کو ہی نہ دیکھے. اتنا جلدی بھی نہیں, اور اتنا دیر بھی نہیں کہ عمر ہی گزر جائے اور آدمی کام نہ کر سکے. بہت سارے لوگوں کے اس قسم کے مسائل ہوئے ہیں جن کی وجہ سے بریک ہے پیچھے. حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, یہ رئیس التابعین ہیں. حضرت مجدد صاحب نے ایک دفعہ فرمایا, کاش کسی طریقے سے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آ ہی جاتے تو کیا بات تھی, اس صف میں شامل ہو جاتے, صحابہ کی صف میں شامل ہو جاتے. ٹھیک ہے, معذور عذر تھا یہ سب, لیکن کوئی نہ کوئی راستہ اگر کوئی نکال لیتے اور ہو جاتا تو بہت بڑی بات تھی. ہاں جی, تو یہ چیز اس طرح ہے کہ مطلب کچھ چیزیں کچھ چیزوں پر منحصر ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ سے نکلنا پڑتا ہے، انسان اپنے خول میں بند ہوتا ہے نا، تو اپنے آپ سے نکلنا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اب ہم ذکر کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا ہو، 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 الا ہو، لا الہ 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 الا ہو. حق حق حق
حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق.
اللهم صل على سيدنا. الله 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 الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واسرنا ولا توسر علينا واردنا واردنا. اللهم اشف مرضنا مرض المسلمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله اپنے فضل و کرم سے جو حق ہے وہ ہمیں حق دکھا دے, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جو باطل ہے وہ باطل لکھا دے, اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ العالمین اپنے خالص بندوں میں ہمیں شامل فرما دے. یا اللہ العالمین جن مقامات کے بارے میں یا اللہ حضرت نے فات فرمائی, یا اللہ العالمین کو جو حال جن کو حاصل کرنا ہے ان کو حاصل کرا دے, اور یا اللہ جن سے بچنا ہے اسے بچا دے. یا اللہ ہماری مکمل تربیت فرما دے. یا اللہ العالمین کیفیت احسان دائمی عطا فرما دے. اپنے ایمانوں پر یا اللہ دائمی طور پر استقامت عطا فرما. یا اللہ قبولیت تام عطا فرما, ہدایت تام عطا فرما, قرب حقیقی عطا فرما. یا اللہ العالمین قرب حقیقی عطا فرما. یا اللہ العالمین قبولیت تام عطا فرما. یا اللہ العالمین ہم سے راضی ہو جائے سر ناراض, عبدیت تام عطا فرما. یا اللہ العالمین یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آ جاتے ہیں ان کو پورا فرما, جو ناجائز آ جاتے ہیں ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما. ہمیں مستجاب الدعوات بنا. جن نے دعاؤں کی لکھا سوچے تو قرت سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوه الا بك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون.